الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو سورہ نبا کی 1 سے 20 آیات تک ہم پڑھ چکے تھے خلاصہ تفسیر سے، تو اب ہم یہاں سے آگے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ پیج نمبر 652 پر. 652 پیج کے اوپر خلاصہ تفسیر میں آیت نمبر 21 کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ ذرا ہوں گی ہم اس پیج پر. تو اس کی تفسیر میں، یعنی خلاصہ تفسیر میں، مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بے شک دوزخ ایک کھات کی جگہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی عذاب کے فرشتے انتظار اور تاک میں ہیں کہ کافر آئیں تو ان کو پکڑتے ہی عذاب دینے لگیں، ٹھیک ہے. تو مرصاد جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، ان جہنما کانت مرصادا، کہ بے شک جہنم جو ہے وہ مرصاد ہے. تو مرصاد جو ہے وہ اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں پر کوئی شکاری بیٹھ کر کے اپنے شکار کا انتظار کرتا ہے اور بہت ہی محتاط طریقے سے بیٹھتا ہے کہ کبھی بھی وہ غافل نہ ہو، یعنی اس کو نیند نہ آ جائے، اونگ نہ آ جائے کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ شکار سامنے سے آئے، یعنی جیسے کوئی وہ جیسے ہرن کا شکار کرنے کے لیے کوئی بیٹھا ہے یا شیر کا شکار کرنے کے لیے بیٹھا ہے، تو اب وہ سامنے سے آئے اور یہ سو رہا ہو تو اس کو وہ نظر ہی نہ آئے اور وہ آ کر کے چلا جائے شکار اس کے سامنے سے. تو گھات کے اندر جو شکاری بیٹھا ہوتا ہے، اس کو مچان بھی کہتے ہیں، گھات بھی کہتے ہیں، تو وہ شکاری جو ہے وہ بہت ہی زیادہ محتاط ہو کر کے اور شکار کے لیے مستقل جو ہے نا اپنی نگاہوں کو کھول کر کے رکھتا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے جو عذاب کے فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں وہ بھی کافروں کے انتظار اور تاک میں ہیں کہ جیسے ہی کافر قیامت کے دن حساب کتاب سے نکل کر کے ان کے سامنے آئیں گے تو ان کو فوراً ہی پکڑتے ہی عذاب دینا شروع کر دیں گے. یعنی کس قسم کا عذاب دینا شروع کر دیں گے، یہ مزید تفصیل ہے اس کے اندر کہ جہنم میں داخل ہونے سے پہلے ہی ان کو سختی سے پکڑنا شروع کر دیں گے، تو عذاب جہنم میں داخل ہونے سے پہلے ہی شروع ہو جائے گا. اور وہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، سرکش، ٹھیک ہے، جن کا سر جو ہوتا ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا خراب ہوتا ہے، کش، ٹھیک ہے، یعنی دماغ خراب بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، اور ریبیلیس انگریزی میں اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو سرکشوں کا ٹھکانہ ہے جہنم. لطاغینہ، طاغین سرکشوں کو کہتے ہیں، ریبیلیس لوگوں کو کہتے ہیں جو کہ بغاوت پر اتر آئے ہوتے ہیں. تو یہ جہنم سرکشوں کا ٹھکانہ ہے جس میں وہ بے انتہا زمانوں پڑے رہیں گے. لابسینا فیہا احقابا، لابسین کا مطلب کہ یہ وہاں پر پڑے رہیں گے، فیہا جہنم کے اندر، احقابن، ٹھیک ہے. اب احقابن کا جو لفظ ہے اس کی بہت ساری تفصیل ہے جو کہ انشاءاللہ معروف و مسائل کے اندر پڑھیں گے، لیکن یہاں پر اس کا ترجمہ بہت لمبے عرصے سے کر دیا، ٹھیک ہے، بے انتہا زمانوں سے اس کا ترجمہ کر دیا یہاں پر، ٹھیک ہے، بیکاز مختصر ترجمہ ہے نا، یہ تفصیل تو آگے آتی ہے. لا یذوقون فیہا بردن ولا شرابن، یہ جو کافر ہیں جہنم میں داخل ہونے کے بعد یہ نہیں چکھیں گے. ذاقہ یذوقو کا مطلب ذائقہ کرنا، ٹھیک ہے، چکھنا. تو یہ نہیں چکھیں گے جہنم کے اندر بردن، بردن کہتے ہیں ٹھنڈک کو، اور شراب، شراب پینے کی چیز کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مشروب جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں، تو مشروب ہر پینے کی چیز کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو جہنم کے اندر پینے کی کوئی بھی چیز نہیں ملے گی، تو اس میں نہ تو وہ کسی ٹھنڈک یعنی راحت کا مزہ چکھیں گے، ٹھیک ہے. یہاں پہ ٹھنڈک کا مزہ چکھنے سے مراد جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہاں پر ٹھنڈک ہوگی نہیں. تو یہ فرما رہے ہیں کہ بریکٹس میں لکھا کہ اس سے زمہریر یعنی سخت سردی کی نفی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, یعنی ٹھنڈک بھی اگر بہت زیادہ بڑھ جائے تو وہ بھی عذاب بن جاتی ہے. اگر ٹھنڈک بھی بہت زیادہ بڑھ جائے تو وہ بھی عذاب بن جاتی ہے. تو جہنم کے اندر یہ جو لکھا ہوا ہے نا کہ کسی ٹھنڈک کو نہیں پائیں گے, تو یہاں پر ٹھنڈک راحت والی ٹھنڈک مراد ہے. یعنی راحت والی ٹھنڈک نہیں ملے گی, لیکن جہنم کے عذابوں میں سے ایک عذاب سخت سردی والا عذاب بھی ہے. ٹھیک ہے, اس کو زمہریر کہتے ہیں, اور زمہریر کی یہاں پر نفی نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, یہاں پر صرف جہنم سے راحت والی ٹھنڈک کی نفی ہو رہی ہے کہ وہاں پر راحت والی ٹھنڈک نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, پچھلے دنوں اگر آپ کو یاد ہو امریکہ کے اندر شدید سردی پڑی. ٹھیک ہے, پچھلی جو ونٹر گزری ہے نا اس میں شکاگو شہر کے اندر ریکارڈ سردی پڑی, اور شکاگو سے لے کے نارتھ کینیڈا تک اتنی زیادہ سردی تھی کہ لوگوں نے کہا کہ انہوں نے پوری جنریشن میں یعنی 80 سال میں اتنی سردی نہیں دیکھی. ٹھیک ہے, پوری کی پوری لیکس جو ہیں وہ فریز ہو گئیں اور کتنے لوگ جو ہیں وہ مر گئے اس سردی کی وجہ سے. ٹھیک ہے, تو اس سردی یہ جو سردی تھی نا تو یہ عذاب والی سردی بن گئی تھی, بہت زیادہ شدید سردی تھی. اور حتیٰ کہ کسی نے اس وقت ایک آرٹیکل بھی لکھا کہ اس والی سردی جو کہ اس وقت امریکہ میں پڑ رہی ہے, یہ سردی جو ہے نا اس کا ذکر قرآن کے اندر بھی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ قیامت کے یہ جہنم کے اندر بھی ایسی سردی ہوگی جس سردی سے لوگوں کو تکلیف ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہی انہوں نے بریکٹس میں لکھ دیا کہ اس سے زمہریر یعنی سخت سردی کی نفی نہیں ہوئی, جہنم میں سخت سردی کا عذاب بھی ہوگا. اچھا, اور نہ پینے کی چیز کا جس سے پیاس بجھے بجز گرم پانی اور پیپ کے, یعنی الا حمیمن وغساقہ, یعنی جہنم کے اندر پیاس بجھانے والا پانی نہیں ہوگا, پیاس بجھانے والی کوئی بھی پینے کی چیز نہیں ہوگی, لیکن حمیم اور غساق ہوگا کہ جہنمیوں کو پینے کے لیے حمیم دیا جائے گا جو کہ بہت گرم پانی ہوتا ہے, اور غساق جو بہتی پیپ ہوتی ہے جو زخموں کے اندر سے نکلتی ہے. تو پینے کے لیے چیزیں ہوں گی, ٹھیک ہے, جہنم کے اندر پینے کی چیزیں موجود ہوں گی لیکن ان سے پیاس نہیں بجھے گی. تو لا شرابن سے وہ والی چیزیں مراد ہیں جن سے پیاس بجھتی ہو, تو جہنم کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی, لیکن حمیمن اور غساقن ہوگی. ٹھیک ہے, کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو آپ لکھ کے پوچھ سکتی ہیں. تو حمیمن اور غساقن ہوگی یعنی گرم پانی اور پیپ, یہ ان کو پورا بدلہ ملے گا جزا وفاقن, یعنی یہ ان کی جزا ہوگی وفاقن پوری پوری. ٹھیک ہے, لفظی ترجمہ پھر ہم زیادہ نہیں کر رہے ہیں تو اس وجہ سے یعنی ادروائز اس کا وفقا یا فقو وفقا یو فقو جو ہے وہ اس کی اصل بنتی ہے, اور اس کا مطلب جو ہے وہ مکمل ہے. جیسے آپ نے اس نام سنا ہوگا نا وفاق المدارس, مدارس کا بورڈ. ٹھیک ہے, تو اس کو وفاق کیوں کہا جاتا ہے, وفاق المدارس کیوں کہا جاتا ہے, اس لیے کہ وہ جو بورڈ ہے مدارس کا اس کے اندر سارے کے سارے مدارس جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی ایک ایسا وہ ایک ایسی آرگنائزیشن ہے وفاق المدارس کہ جو کہ تمام مدارس کو کور کر لیتی ہے. ٹھیک ہے, پورا پورا کور کر لیتی ہے تمام مدارس کو, اس وجہ سے اس کو وفاق کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو جہنم کا عذاب بھی جو ہے نا وہ ایسا عذاب ہوگا جو کہ ان کے بد اعمالیوں کو پورا پورا کور کرتا ہوگا, پوری پوری یعنی طریقے سے جسٹیفائی کرتا ہوگا, جیسا انہوں نے کیا ہوگا ویسی ہی ان کو ایکولی سزا ملے گی. ٹھیک ہے, کمی بیشی نہیں ہوگی ان کی سزا کے اندر. تو اس وجہ سے جزاء وفاقا کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے. انہم کانوا لا یرجون حسابا, اب اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ جی ان کے ساتھ یہ جو اتنے شدت والے عذاب ہوں گے تو کیوں ہوں گے یہ. ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ حساب یعنی قیامت کے دن کا اندیشہ نہ رکھتے تھے, ٹھیک ہے نا, یعنی دے ڈڈ ناٹ ہیو اینی فیئر, ان کو قیامت کے دن کے آنے کی فکر نہیں تھی کہ قیامت کے دن بھی آنے والا ہے, حساب کتاب بھی ہونے والا ہے, تو اندیشہ نہ رکھتے تھے کا یہ مطلب ہوا کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ قیامت کے دن بھی آنے والا ہے. اور ہماری ان آیتوں کو جن میں حساب اور دیگر امور حقہ کی خبر تھی خوب جھٹلاتے تھے, ٹھیک ہے نا, یہ وجہ تھی ان کے اس عذاب میں داخل کیے جانے کی کہ کذبوا بآیاتنا کذابا, کہ یہ جھٹلاتے تھے ہماری آیات کو جھٹلانا, یعنی اچھی طریقے سے یہ ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے, کیونکہ ہماری آیات میں قرآن کی آیات کے اندر جہنم کے بارے میں اور قیامت کے دن کے بارے میں بہت اچھی طریقے سے خبریں دی گئی تھیں, لیکن یہ ان ساری خبروں کو جھٹلا دیا کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو یہ وجہ بنی ان کے اس عذاب میں مبتلا ہونے کی, ٹھیک ہے, قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے اور جن آیات میں قیامت کے دن کی خبر دی گئی تھی ان آیات کو بھی جھٹلاتے تھے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا, ٹھیک ہے, اور ہر چیز ہم نے گن کر کے رکھی ہے لکھی ہوئی, ٹھیک ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہر چیز کو ان کے نام اعمال میں لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے ہم نے, ٹھیک ہے, جو کچھ انہوں نے اعمال میں سے کیا تھا نا وہ سب کچھ ان کے نام اعمال کے اندر ہم نے لکھ کر محفوظ کیا ہوا ہے. ان اعمال پر ان کو مطلع کر کے کہا جائے گا کہ اب ان اعمال کا مزہ چکھو, ٹھیک ہے, یہ جو سارے تمہارے نام اعمال کے اندر باتیں لکھی ہوئی ہیں نا تم ان کا مزہ چکھو. فذوقوا, فذوقوا کا مطلب کیا ہے کہ تم سب کے سب اب مزہ چکھو ان اعمال کا جو تم نے کیے اور ہم نے وہ سارے کے سارے نوٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں, یعنی ہمارے فرشتوں نے نوٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں. فلن نزیدکم الا عذابا, بس ہرگز نہیں ہم بڑھائیں گے تمہارے اوپر سوائے عذاب کے, یعنی تمہارے اوپر کوئی اور چیز نہیں بڑھے گی سوائے عذاب کے, ٹھیک ہے, یعنی اس میں یہ جو انداز ہے بات کرنے کا نا, فلن نزیدکم الا عذابا, یہ انداز جو ہے یہ حسر کہلاتا ہے, ٹھیک ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر صرف اور صرف عذاب بڑھایا جائے گا, ٹھیک ہے, تاکہ کسی کو کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہ جائے کہ ہو سکتا ہے عذاب کے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی چیز ان کو دے دی جائے, کچھ اور بھی ان کو آسانی بھی دے دی جائے, کچھ نہیں ہوگا, صرف اور صرف عذاب ان کے اوپر بڑھایا جائے گا, ٹھیک ہے. یہ کسی چیز کی نفی کر کے پھر الا کر کے کوئی اور چیز بیان کرنا, اس کو حسر کہتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کلمہ طیبہ کے اندر لا الہ الا اللہ, ٹھیک ہے, الا اللہ کا مطلب کیا, الا اللہ کہ پہلے تمام معبودوں کی نفی کر دی, لا الہ کوئی معبود نہیں ہے الا سوائے اللہ کے, ٹھیک ہے, تو یہ بھی حسر ہے, کلمہ طیبہ کے اندر بھی حسر ہے. اسی طریقے سے یہاں پر بھی لن نزیدکم, ہم ہرگز نہیں بڑھائیں گے سوائے عذاب کے, ٹھیک ہے, تو یہ بات کو محقق کر دینا, یہ ایک سٹائل ہوتا ہے اس طریقے سے محقق کر دینے کا. ان للمتقین مفازا, اب متقیوں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سے یعنی گناہوں سے بچے, اللہ تعالیٰ سے خشیت والا معاملہ رکھا, ٹھیک ہے, ڈرتے رہے, اتراتے نہ رہے, تو اب ڈرنے والوں کی بات ہو رہی ہے کہ متقیوں کے لیے کیا چیز ہوگی, مفازن ہوگا, ٹھیک ہے, مفاز جو ہے وہ یعنی کامیابی کو کہتے ہیں, اور کامیابی کا مطلب کیا ہوتا ہے, کامیابی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ نے چاہی اپنے لیے, جس کے لیے آپ نے محنت کری نا, وہ چیز آپ کو مل بھی گئی, ٹھیک ہے نا, اس کو کامیابی کہتے ہیں. اگر آپ محنت کریں کہ جی میں نے ایگزام کے اندر پاس ہونا ہے, لیکن خوب محنت کرنے کے بعد جب آپ ایگزام کے پیپر میں بیٹھیں, پرچے میں بیٹھیں, تو وہاں پر جا کر کے آپ ساری چیزیں بھول کے آ جائیں یا غلط لکھ کر کے آ جائیں, ٹھیک ہے, تو اب آپ اس پیپر میں پاس تو نہیں ہوں گے نا, آپ تو فیل ہو جائیں گے اس پیپر کے اندر, حالانکہ محنت تو آپ نے بہت کری تھی, ٹھیک ہے نا, اتنی محنت کری لیکن آپ فیل ہو کر کے آ گئے, تو اس کو فیلئر کہتے ہیں, ناکامی کہتے ہیں, اس کو کامیابی نہیں کہتے, ٹھیک ہے. لیکن متقیوں کے لیے قیامت کے دن کیا ہوگا, کامیابی ہوگی, یعنی انہوں نے جو محنتیں کری تھیں نا, ان محنتوں کا ان کو اجر بھی ملے گا, ان کو پاس بھی کیا جائے گا, ٹھیک ہے, تو یہ ہے کامیابی. یعنی جو چیز آپ نے چاہی اپنے لیے اور اس کے لیے آپ نے جدوجہد کری وہ آپ کو مل بھی گئی، اس کو کامیابی کہتے ہیں. حدائق و اعناب، باغ ہیں اور انگور ہیں. ٹھیک ہے، حدائق جو ہے وہ حدیقتن کی جمع ہے، حدیقتن ایک باغ کو کہتے ہیں. تو جنت کے اندر بہت سارے باغ ہوں گے، گارڈنز ہوں گے وہاں پر، اور یہ گارڈنز کے اندر ایک یعنی ظاہر ہے بہت سارے پھل ہوں گے، مختلف قسم کے پھل ہوں گے، میوے ہوں گے اور لذتیں ہوں گی وہاں پر. لیکن اعناب کو اس کے اندر سے خاص کر دیا. اعناب انگوروں کو کہتے ہیں، عنب ایک انگور کو کہتے ہیں اور اعناب جو ہے وہ انگوروں کو کہتے ہیں. تو انگوروں سے چونکہ یہ عرب کے لوگ زیادہ واقف تھے اور انگور بہت لذیذ ہوتے تھے اور اس کو بہت زیادہ انجوائے کر کے، کیونکہ اس کے اندر جوس بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور مٹھاس ہوتی ہے اور گرمی کی شدت ہوتی ہے عرب کے اندر، تو جوسی چیز کھانے سے ان کی پیاس بھی بجھتی تھی. تو اناب کی جو نعمت ہے نا اس سے یہ اچھی طرح واقف تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اناب کو ہدایت کے دوسرے میووں سے الگ کر کے بھی بیان کر دیا، ٹھیک ہے، جس سے لوگ زیادہ فیملیئر ہونا تو اس چیز کو الگ سے بیان کر دیا جاتا ہے. پچھلے دنوں آپ شاید آپ تک بھی وہ ویڈیو پہنچی ہو، کہ جس کے اندر کے ایک مولانا صاحب کشمیر کے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی ایک کسی صاحب کا خواب بیان کر رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجھے خواب میں زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کشمیر کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ میرے بیٹے سید علی حمدانی کے طرز کے اوپر جب تک محنت نہیں کریں گے اس وقت تک ان کے حالات نہیں بدلیں گے. ٹھیک ہے، جب تک سید علی حمدانی کے طرز پر محنت نہیں کریں گے، گھروں سے نکل کے دین کا کام نہیں کریں گے، اس وقت تک ان کے حالات نہیں بدلیں گے. ٹھیک ہے، اب جب یہ ویڈیو لوگوں نے دیکھی نا کہ بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے خواب میں آئے، کشمیری بندے کے خواب میں آئے اور اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ سید علی حمدانی کے طرز پر محنت نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، تو اب لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ بھائی یہ سید علی حمدانی کون تھے، ان کا کیوں تذکرہ کیا، ٹھیک ہے، ان کا کیوں تذکرہ کیا؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ سید علی حمدانی کا تذکرہ اس لیے کیا کیونکہ کشمیر کے جو لوگ ہیں نا وہ سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ سے واقف ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایک صوفی بزرگ تھے جو کہ گھر گھر جو کہ سفر کر کر کے لوگوں کو، دین کی دعوت دیتے تھے، ٹھیک ہے، توبہ کرواتے تھے. تو اس طرح کے جو یہ جو کام ہے یہ تو سارے صوفی بزرگ کرتے ہیں، سارے اولیاء نے یہ کام کیا. تو سید علی حمدانی کے اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، صرف تخصیص یہ ہے کہ کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ ان سے واقف ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے دین کا کام جو ہے وہ کشمیر میں جا کر کے کیا. تو جس سے لوگ زیادہ واقف ہوتے ہیں نا اس کا تذکرہ کر دینے سے بات زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب جس نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو شاید اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہو کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، لیکن بس اتنا سا تھا کہ کسی کے خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور انہوں نے اس طرح کی بات کری تھی اور وہ جو ہے نا وہ خط میں انہوں نے لکھ کر کے بھیج دیا تھا اور مولانا صاحب جو ہے اس کو پڑھ کے سنا رہے تھے. ٹھیک ہے، اچھا، تو حدائق و اعناب و قواعب اطرابا. اب قواعب کا ترجمہ جیسے انہوں نے کیا ہے کہ نوجوان عورتیں ایک عمر کی سب، ٹھیک ہے، یعنی ایسی عورتیں ہوں گی مردوں کے لیے. اب یہاں پہ ظاہر ہے چونکہ عورتوں کا تذکرہ ہے تو اس وجہ سے مرد مخاطب ہیں اس آیت کے، ٹھیک ہے، کہ بھئی تم اس دنیا کے اندر جو عورتوں غیر محرم عورتوں کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہو، یعنی جس سے تمہارا نکاح نہیں ہے، غیر محرم سے مراد یہاں پر یعنی بیویوں کے علاوہ دوسروں کی طرف دیکھنا، ٹھیک ہے، تو وہ حرام میں نے کیا تمہارے اوپر اس دنیا میں، ٹھیک ہے، تو تمہیں اس یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قیامت کے دن یعنی جنت کے اندر میں نے تمہارے لیے یہ نعمتیں بھی رکھی ہوئی ہیں جن کی تمہیں اس دنیا کے اندر بڑی طلب محسوس ہوتی ہے. تم اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو بچا کے رکھو گے، اپنی نگاہوں کو بچاؤ گے اور اپنے دل کو ان خواہشات سے بچاؤ گے نا، تو قیامت کے دن تمہاری یہ خواہشات میں پوری کر دوں گا. ٹھیک ہے، تو خلاصہ تفسیر کے اندر لکھا کہ دل بہلانے کو نو خواستہ ہم عمر عورتیں ہیں، یعنی ایسی نہیں ہوگی کہ جی ان کی یعنی ان کی کوئی مناسبت ہی نہ بنتی ہو ان عورتوں سے، کوئی بہت ہی زیادہ عمر میں بڑی ہوں یا عمر میں بہت زیادہ چھوٹی ہوں، تو پھر مناسبت ہی نہیں بنے گی. یعنی تو اس وجہ سے خاص کر جو ہے وہ قوائب اطرابن کا تذکرہ کیا. اچھا، وکاسن دہاقن، اور پیالے چھلکتے ہوئے، کہ لبا لب بھرے ہوئے جام شراب وہاں پر ہوں گے، یعنی پینے کے لیے ان کے ایسے پیالے ہوں گے کہ جو کہ ہاف فلڈ نہیں ہوں گے، تھوڑے تھوڑے نہیں ہوں گے ان کے اندر، بلکہ لبا لب ہوگی. ٹھیک ہے، ابھی جو حضرت صاحب تشریف لائے ہوئے تھے ریاض میں، تو کچھ باتیں ماشاء اللہ انہوں نے بڑی مزے کی کریں، مجلس میں سن رہے تھے، تو ایک بات بیان کرنا شروع ہو گئے کہ جب میں سمرقند گیا، ٹھیک ہے، سمرقند جو کہ سینٹرل ایشین ریپبلکس میں سے ایک جگہ ہے، ٹھیک ہے، سمرقند اور بخارا وغیرہ، تو وہاں پر گیا نا، تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ یہاں پر ایک کالج ہے، اردو کالج، جو کہ رشینز نے بنایا ہوا ہے، رشینز نے ایک اردو کالج بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جہاں پر صرف اردو کی تعلیم دی جاتی ہے. تو وہاں کے لوگوں نے نا پھر جب پتہ لگا کہ بھئی ایک شیخ آئے ہوئے ہیں پاکستان سے، اور پاکستان میں ظاہر ہے اردو بولی جاتی ہے، تو چونکہ اردو کالج تھا اور پاکستان سے ایک شیخ آئے ہوئے تھے، تو ان لوگوں نے انوائٹ کیا ان کو کہ وہاں پہ آ کر کے آپ بیان کریں. تو حضرت جب وہاں پہنچے تو حضرت سمجھے کہ بھئی یہ لوگ جو ہیں ان کو اردو کیا معلوم ہوگی، ان کے ساتھ انگریزی میں بات کرنی چاہیے کیونکہ یہ رشینز ہیں، تو رشینز کو شاید انگریزی آتی ہو. تو اسکول کے پرنسپل نے کہا کہ یہاں انگریزی کسی کو نہیں آتی، آپ یہاں پر اردو میں بیان کریں، ٹھیک ہے نا. تو اب حضرت نے پھر اردو میں بیان کیا، پھر بعد میں پرنسپل صاحب کے ساتھ بیٹھے تو بات چیت ہوئی، تو حضرت نے پوچھا کہ بھائی آپ نے اردو کالج کیوں بنایا ہوا ہے یہاں پر، رشینز ہیں آپ نے اردو کالج کیوں بنایا ہوا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے ہر اہم زبان جو دنیا میں بولی جاتی ہے اس کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ کالج بنایا ہوا ہے، ہر زبان کا، صرف اردو کا نہیں، ہر زبان کا، تاکہ اس کالج سے ہم اس زبان کے ایکسپرٹس تیار کریں جو کہ پھر اس ملک میں جا کر کے جہاں یہ زبان بولی جاتی ہے وہاں پہ جا کر کے ہمارا کام کر سکیں، ٹھیک ہے، وہاں کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کمیونیکیٹ کر سکیں، یا کوئی جاسوسی کا کام کر سکیں، سیکرٹ سروس کا کام کر سکیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ ان کو اس علاقے کی زبان آتی ہو، بہت اچھی طریقے سے آتی ہو. اس وجہ سے ہم نے یہ اردو کالج بنایا ہوا ہے تاکہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں جا کر کے کام کر سکیں، یا انڈیا میں جا کے کام کر سکیں، انڈیا میں بھی نارتھ میں اردو بولی جاتی ہے. بہرحال، تو پھر اگلی بات یہ بتائی کہ یہ جو کالج تھا نا، جس محلے میں یہ کالج تھا اس کا نام تھا مرزا اسد اللہ خان، ٹھیک ہے نا، مرزا اسد اللہ خان غالب محلہ، ٹھیک ہے. تو اب ان لوگوں کو نا مرزا اسد اللہ خان غالب کے بارے میں بہت زیادہ نہیں پتا تھا، ٹھیک ہے، یہ اردو کالج والے لوگوں کو. تو حضرت نے پھر غالب کے بارے میں بتانا شروع کر دیا کہ بھائی غالب کے جو ہیں وہ دو شوق تھے، ایک شوق تھا آم کھانا اور دوسرا شوق تھا چائے پینا، ٹھیک ہے نا، یہ دو مرزا غالب کے مشہور شوق تھے. آم کے بارے میں تو آپ نے بھی سنا ہوگا، چائے کے بارے میں ہم نے بھی پہلی دفعہ سنا تھا کہ چائے بھی ان کے شوقوں میں سے ایک شوق تھا. تو فرمانے لگے کہ مرزا غالب جو ہے نا وہ کہا کرتے تھے کہ چائے کے اندر تین کوالٹیز ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، تین کوالٹیز چائے میں ہونی چاہیے تب وہ چائے اچھی ہوتی ہے. ایک کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ لب سوز ہو، لب سوز یعنی اتنی گرم ہو کہ ہونٹ جل جائیں، اس کو کہتے ہیں لب سوز. دوسری کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ لب دوز ہو. لب دوز کا مطلب کیا؟ کہ وہ اتنی میٹھی ہو، اتنی چینی اس کے اندر ہو کہ اس چینی کی مٹھاس کی وجہ سے جو لب ہے نا انسان کے وہ آپس میں چپک جائیں، ٹھیک ہے، لب دوز ہو، ٹھیک ہے، پہلی لب سوز ہو، دوسری لب دوز ہو، اور تیسری صفت کہتے تھے کہ وہ لب ریز ہو، لب ریز ہو، یعنی جو چائے کا پیالہ ہے یا پیالی ہے جس میں آپ چائے پی رہے ہیں وہ کمپلیٹلی فلڈ ہو، لب ریز ہو، ٹھیک ہے. تو لب ریز ہونا جو ہے وہ مشروب کی ایک کوالٹی ہوتی ہے، یعنی جو آپ کا پسندیدہ مشروب ہے نا وہ تھوڑا نہ ملے آپ کو بلکہ پورا ملے، ٹھیک ہے، تو لبریز ہونا ایک کوالٹی. اب اس کے اوپر خیر بات ختم کرنے سے پہلے یعنی آخری بات بھی بتا دیں کہ حضرت نے فرمایا ہے کہ اگر میں مرزا غالب کے وقت میں ہوتا تو میں کہتا کہ چائے کے اندر ایک چوتھی کوالٹی بھی ہونی چاہیے. پھر پھر اس کے بعد ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں. تو جو پرنسپل صاحب ہیں نا ان کو یہ بات یاد رہی, تو بعد میں کہنے لگے کہ آپ نے وہ چوتھی کوالٹی بتائی نہیں کہ وہ کیا تھی. تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں, وہ چوتھی کوالٹی میرے نزدیک یہ ہے کہ وہ لبدوز ہو, لبسوز ہو, لبریز ہو اور ہر روز ہو. یعنی روزانہ چائے ملے. ٹھیک ہے, تو جو لوگ چائے کے شوقین ہیں وہ یقیناً روزانہ چائے پینا چاہتے ہیں, بلکہ حیدرآباد دکن کے لوگ تو ماشاء اللہ روزانہ کئی کئی مرتبہ چائے پینا چاہتے ہیں. تو خیر, تو لبریز ہونے کی بات ہو رہی تھی کہ لبالب بھرے ہوئے جام شراب جو ہیں وہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہوں گے. اس کے بعد فرمایا کہ لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا, کہ جنت کے اندر یہ لوگ کوئی بھی لغو بات نہیں سنیں گے, بیکار, جس کو بک بک کرنا کہتے ہیں نا, تو بک بک نہیں سننی پڑے گی ان کو. حضرت نے ترجمہ بھی بک بک سے کیا اس کا, کہ بک بک نہیں سننی پڑے گی, اور جھٹلانا, مکر و فریب والی باتیں یہ سب بھی نہیں جنت کے اندر سننی پڑیں گی ان جنتیوں کو. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک یعنی ٹینشن کا سبب بن جاتے ہیں نا. بہت سارے تکلیفیں جو انسان کو اس دنیا کے اندر ہوتی ہیں, ان تکلیفوں سے ایک تکلیف یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس سے جو ہے وہ مکر و فریب والا معاملہ کرتے ہیں اور فضول کی باتیں کر کر کے نا اس کا ٹائم بھی ضائع کرتے ہیں اور اس کا دماغ بھی جو ہے وہ خراب کرتے ہیں. تو جنت کے اندر ان سے بھی خلاص ہی مل جائے گی. جزاء من ربک عطاء حسابا, یہ جزا ہے تیرے رب کی طرف سے عطا حساب سے. ٹھیک ہے, یعنی تو نے جیسے نیک اعمال کیے تھے اس دنیا کے اندر اس کے حساب سے یہ عطا ہے جو کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں بطور ریوارڈ کے, بطور جزا کے دی جائے گی. ٹھیک ہے, تو اوپر بھی جہنمیوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا, جزاء وفاقا, پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. اور جنتیوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا کہ ان کو بھی ان کے اعمال کے حساب سے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا, کمی نہیں کی جائے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا. ٹھیک ہے, تو رب کا فرمایا تھا نا پچھلی آیت میں کہ تیرا رب, اب رب کی جو ہیں وہ کچھ صفات بیان فرما رہے ہیں کہ یہ رب کیسا رب ہے. یہ تمام آسمانوں اور زمین کا رب ہے, سماوات. ٹھیک ہے, کیونکہ آسمان جو ہیں یہاں پر کون سے والے آسمان کی بات ہو رہی ہے, یہ دنیا کے آسمان کی بات نہیں ہو رہی. جو کہ ہم جب نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں نا سما و دنیا, تو ہماری نگاہیں جو ہیں وہ کہاں تک پہنچتی ہیں, دنیا کے آسمان تک پہنچتی ہیں. بادل کے اوپر جو کچھ یعنی کچھ اور بادل ہوتے ہیں, ایک بادل کی لیئر کے اوپر ایک اور بادلوں کی لیئر بھی ہوتی ہے. کبھی ہم ابھی جہاز سے سفر کر کے جو آ رہے تھے, تو جب جہاز جو ہے وہ لینڈنگ کرنے سے پہلے نا وہ ایک یعنی جو لیول پہ اڑ رہا تھا وہ بہت اونچا لیول تھا, تو ہمیں نیچے جو ہے وہ بادل نظر آ رہے تھے. تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اب جب ہم لینڈنگ کریں گے نا تو ہم اس بادلوں سے نیچے جائیں گے, تب ہمیں زمین نظر آئے گی. لیکن ہوا کیا کہ جب جہاز نیچے کی طرف آنا شروع ہوا تو ہم بادلوں کے اندر داخل ہوئے, اور جب ہم بادلوں سے نکلے نا تو نکلنے کے بعد ہمارے نیچے بادلوں کی ایک اور لیئر تھی. ٹھیک ہے, ایک اور لیئر تھی, اور وہ لیئر جو تھی وہ اوپر والے بادلوں سے بھی زیادہ گہری تھی. ٹھیک ہے, تو پھر جہاز نے اس لیئر کو بھی کراس کیا, اور اس لیئر کو کراس کرنے کے بعد پھر زمین نظر آنی شروع ہوئی. ٹھیک ہے, تو یہ سب جو بادل ہیں یہ سب جو ہیں وہ اس دنیا کے آسمان والے بادل ہوتے ہیں, اور ہم جب نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں نا تو ہمیں دنیا کا آسمان نظر آتا ہے. یہاں پر جس آسمان کی بات ہو رہی ہے یہ وہ عالم امر کے آسمان ہیں. ٹھیک ہے, سات آسمان, جن آسمانوں کا ذکر جو ہے آپ نے معراج کے واقعے کے اندر پڑھا ہوگا, کہ نبی علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام جب لے کر کے اوپر کی طرف اٹھے تو پہلے آسمان پر پہنچے, وہاں پر دروازہ کھٹکھٹایا, پھر اندر سے فرشتے نے پوچھا کہ بھائی کون ہو, جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا جبرائیل, پھر پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے, تو فرمایا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو پھر پوچھا کہ کیا ان کو یہاں پر بلایا گیا ہے. ٹھیک ہے, ہیز ہی بن انوائٹڈ ہیئر, تو جبرائیل علیہ السلام جواب دیا کہ ہاں ان کو بلایا گیا ہے. تو پھر فرشتے نے دروازہ کھول دیا اور کہا کہ بھائی خوش آمدید, کتنا اچھا ہے آپ کا آنا. پھر وہ پہلے آسمان کے اندر داخل ہوئے اور وہاں پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ٹھیک ہے, پھر اسی طریقے سے بالکل یہی ایگزیکٹ معاملہ جو ہے وہ دوسرے آسمان پر پیش آیا اور وہاں پر عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ایگزیکٹلی یہی معاملہ جو ہے وہ تیسرے آسمان پر پیش آیا اور وہاں پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, حتیٰ کہ ساتویں آسمان پر پہنچے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, اور اس کے بعد پھر سدرۃ المنتہا تک پہنچے. بائی دا وے یہ میں آپ کو اتنی تفصیل کیوں بتا پا رہا ہوں، اس لیے کہ کل رات ہی بیٹے کو یہ کہانی سنائی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ بھی اگر اس کہانی کو جو معراج کا کمپلیٹ واقعہ ہے نا، اس کو اگر اپنے مطالعے میں رکھیں تو بچوں کو سنانے کے لیے یہ ایک بہترین کہانی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایلس ان ونڈر لینڈ کی کیا حیثیت، ٹھیک ہے؟ ایلس ان ونڈر لینڈ جو ہم اپنے بچوں کو سناتے ہیں یا پڑھنے کو دیتے ہیں تاکہ ان کو انگریزی کے ورڈز آ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ ایلس ان ونڈر لینڈ کی ہمارے بچوں کو ضرورت نہیں ہے، ہمارے بچوں کو معراج کی کہانی کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ تو معراج کی کہانی کو ہم تفصیل سے پڑھ لیں تاکہ ہم اچھے طریقے سے کھول کھول کر کے اس کہانی کو اپنے بچوں کے سامنے بیان کریں تاکہ ان کا ایمان تازہ ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، ان کی بلکہ ایمان تازہ کیا ہو، بچوں کو تو ایمان بنانا ہوتا ہے، تازہ تو بعد میں ہوتا ہے جا کر کے، ٹھیک ہے؟ بچوں کا ایمان بنے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی واقفیت ہو، ٹھیک ہے؟ آسمانوں سے ان کی واقفیت ہو، فرشتوں سے ان کی واقفیت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے اندر بڑھے، ٹھیک ہے؟ تو معراج کا واقعہ پھر سنانا چاہیے۔ تو یہاں پر جن سماوات کی بات ہو رہی ہے، یہ وہ سات آسمان ہیں، لیکن زمین واحد کے صیغے کے ساتھ ذکر کیا زمین کا، کیونکہ زمین جو ہے وہ ایک ہی ہے، اسی زمین کے اندر جو لیئرز ہیں نا وہ سات زمینیں کہلاتی ہیں، لیکن زمین کے علاوہ کوئی دوسری زمین نہیں ہے، تیسری چوتھی پانچویں چھٹی اور ساتویں زمین نہیں ہے، ایک ہی زمین ہے۔ تو زمین کو جو ہے واحد کے صیغے کے ساتھ استعمال کیا۔ تو یہ رب کون ہے؟ یہ رب ساتوں آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے اس کا بھی یہ رب ہے، زمینوں اور آسمانوں کے درمیان۔ الرحمن، یہ بہت مہربان ہے، رحمان والی صفت کا تذکرہ کیا یہاں پر، ٹھیک ہے؟ کیونکہ دنیا کے اندر قیامت سے پہلے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمانی والی صفت جو ہے وہ زیادہ نظر آتی ہے، ٹھیک ہے؟ لا یملکون منہ خطابا، قیامت کے دن کسی کو قدرت نہیں ہوگی کہ کوئی بات کرے، ٹھیک ہے؟ کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، قدرت نہیں ہوگی۔ تو اس کی تفسیر میں، خلاصہ تفسیر میں لکھتے ہیں، جو بھی انمیوٹ ہو گئی ہیں وہ دوبارہ میوٹ کرنا، کہ کسی کو اس کی طرف سے مستقل اختیار نہ ہوگا، یعنی مطلقاً کسی کے پاس اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اپنی مرضی سے کلام کر سکے قیامت کے دن، ٹھیک ہے؟ تو لا یملکون منہ خطاباً کا مطلب جو ہے وہ مطلقاً اجازت ہے کہ جس کا جی چاہے جو ہے وہ بولنا شروع ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اب قیامت کے دن کی خاص صفات بیان فرماتے ہیں، یوم، وہ دن، ٹھیک ہے؟ یقوم الروح والملائکۃ صفاً، ٹھیک ہے؟ وہ دن جب روح اور ملائکہ صفوں میں کھڑے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ باقاعدہ کالمز کی شکل میں، روز کی شکل میں کھڑے ہوں گے، جیسے نماز کے اندر صفیں بناتے ہیں نا ہم، جن کو کہ ہم روز کہہ سکتے ہیں، یا ہم اس کو دوسری طرح سے اگر دیکھیں تو کالمز بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم ان کو صفیں کہا کرتے ہیں۔ تو فرشتے بھی جو ہیں وہ صفوں کی شکل کے اندر کھڑے ہوئے ہوں گے۔ تو اب روح کی پھر تفصیل ویسے تو یہاں پہ انہوں نے نہیں لکھی ہے، لیکن روح سے مراد جو ہے وہ پھر مفسرین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا کہ بھائی ان کو روح کہا گیا ہے قرآن کے اندر، جیسے سورۃ القدر کے اندر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، تو روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، اور روح سے مراد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص مخلوق بھی ہو سکتی ہے جس کا کہ علم ہمیں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ سب کے سب یعنی خدا کے روبرو صف بستہ خوشی اور خضوع کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یعنی سر جھکائے ہوئے، ہاتھ باندھے ہوئے، اور بہت ہی ادب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے۔ لا یتکلمون، کوئی بھی نہیں بولتا ہوگا، نہ انسان بولیں گے، نہ فرشتے بولیں گے، نہ جن بولیں گے، کوئی بھی نہیں بولتا ہوگا۔ الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، سوائے اس کے کہ جس کو رحمان نے اجازت دی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اذن کا مطلب اجازت دینا، اور جب وہ اللہ کی اجازت سے بولے گا تو وہ یعنی ٹھیک ٹھیک بات کرے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی ویسی بات کرے گا۔ ٹھیک بات سے مراد لکھی ہے انہوں نے کہ ٹھیک بات سے مراد وہ بات ہے جس کی اجازت دی گئی ہے، یعنی بولنا بھی محدود اور مقید ہوگا، یہ نہیں کہ جو چاہے بولنے لگے، اور مستقل اختیار سے اوپر یہی مراد ہے، یعنی مستقل کسی کو اختیار نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر بولنا شروع کر دے۔ تو یہاں پر ٹھیک ٹھیک بولنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یعنی جو بھی بولے گا تو وہ سچ بولے گا، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ کافر جو ہیں جب ان کا حساب کتاب ہوگا قیامت کے دن تو آپ کو پتہ ہے حدیث مبارکہ سے کہ کافر جو ہیں وہ مکر جائیں گے, جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے کہ نہیں میں نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں, رائٹ, یہ تو میرے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے کہ میں نے یہ سارے کام کیے, ٹھیک ہے. تو اب وہ سچ تو نہیں بول رہے ہوں گے نا, وہ تو جھوٹ بول رہے ہوں گے, لیکن وہ جو بولیں گے وہ اپنے اختیار سے نہیں بولیں گے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ان کو اجازت دی جائے گی تبھی وہ بول سکیں گے, اور جب یہ اجازت ان سے واپس لے لی جائے گی جیسے ان کے منہ کے اوپر مہر لگا دی جائے گی, اب وہ نہیں بول سکیں گے. پھر ان کے ہاتھ پیر بولیں گے, یعنی ہاتھ پیر کو بھی اجازت دی جائے گی کہ تم بولنا شروع کر دو, تو ہاتھ پیر بولنا شروع کر دیں گے, زبان بولنا شروع کر دے گی, آنکھیں بولنا شروع کر دیں گی, کان بولنا شروع کر دیں گے, ٹھیک ہے. تو الا من اذن له الرحمن, کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے بولے گا جو کوئی بھی بولے گا. ذالک الیوم الحق, یہ دن ہے برحق, الحق ہے یہ, یعنی اس کے وقوع ہونے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا, بس جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف پکڑ لے ٹھکانہ, یعنی اپنے رب کے قریب ٹھکانہ حاصل کر لے, ٹھیک ہے. کیا مطلب کہ یہ ساری باتیں سن کر کے اب جس کے دل کے اندر طلب پیدا ہو کہ میں جنت میں ٹھکانہ بنا لوں اپنا جہنم کی بجائے, تو وہ اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لے, کیونکہ الی ربہ مآبا سے مراد جنت والا ٹھکانہ ہی ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ جہنم جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں ہوگی, جہنم جو ہے وہ دوسرے سائڈ پر ہوگی, اور جنت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں ہوگی, اور اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی جنت کے اندر ہی ہوگا. تو الی ربہ, یعنی اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے, یعنی جنت میں ٹھکانہ بنا لے, یعنی ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرنا شروع کر دے اور گناہوں سے بچنا شروع کر دے. انا انذرناکم عذابا قریبا, ہم نے خبر سنا دی تم کو ایک آفت نزدیک آنے والے کی, یعنی ایک قریب عذاب کی خبر ہم نے تمہیں سنا دی, اس لیے کہ جو جہنم کا عذاب ہے یہ دور نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ بہت قریب ہے, صرف آنکھ بند ہونے کی دیر ہے, جو کہ کسی وقت بھی ہو سکتی ہے, اور یہ جہنم کا عذاب شروع ہو جائے گا, ٹھیک ہے. جہنم کے اندر داخل نہیں ہوں گے, لیکن جہنم کا عذاب ایسا ہے کہ جس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا نا, تو اس کو ایون جہنم کے باہر رہتے ہوئے بھی جہنم کا عذاب پہنچنا شروع ہو جائے گا, ٹھیک ہے. جیسے کہ جب ہم حرم جاتے ہیں تو حرم کے اندر داخل نہیں ہوئے ہوتے ہیں, لیکن حرم کے اندر ایئر کنڈیشننگ اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ باہر سے ہی ایئر کنڈیشننگ کی ہوا آنی شروع ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر بہت زیادہ شدید گرمی ہو, جیسے ریاض میں آپ رہتے ہو آج کل, ٹھیک ہے نا, 46 ڈگریز جو ہے وہ باہر ٹیمپریچر ہے, تو آپ کے گھر کے اندر تو اے سی چل رہا ہے, لیکن اگر آپ باہر کا دروازہ کھول دیں, ٹھیک ہے, تو کیا ہوگا کہ باہر جو ٹیمپریچر اتنا زیادہ گرم ہے نا, وہ گرمی آپ کو اپنے گھر کے اندر بھی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی, حالانکہ ابھی آپ باہر نکلے ہی نہیں ہیں, ابھی آپ نے اس گرمی کے اندر قدم رکھا ہی نہیں ہے, باہر ہی سے آپ کو گرمی محسوس ہونی شروع ہو گئی ہے. بالکل اسی طریقے سے جہنم کا دروازہ جس کی قبر کے اندر کھول دیا جائے گا, جس کو جہنم کی کھڑکی سے تعبیر کیا نا حدیث میں, جو جہنم کی کھڑکی جس کے قبر میں کھول دی جائے گی, اگرچہ کہ وہ قبر جو ہے وہ جہنم کے اندر نہیں پہنچی ہے ابھی, ٹھیک ہے, جہنم کا حصہ نہیں ہے, لیکن اس کھڑکی سے جہنم کی گرمی اور وہاں کی جو بدبوئیں ہیں وہ اس کی قبر کے اندر آنی شروع ہو جائیں گی. تو اس وجہ سے جہنم کا عذاب جو ہے نا وہ بہت قریب ہے, اگرچہ کہ جہنم میں داخل ہونے میں ابھی بھی پتہ نہیں کروڑوں اربوں سالوں کا وقت باقی ہے. تو انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء, اب اس یوم یعنی قیامت کے دن کی مزید تفصیل بیان کر رہے ہیں, ینظر المرء, آدمی دیکھ لے گا, ما قدمت یداہ, جو اس نے آگے بھیجا, یعنی جو اعمال کر کے آگے بھیجے, ٹھیک ہے, دولت جو اس دنیا میں کمائی اور اس دولت کو اپنی خواہشات, ناجائز خواہشات پوری کرنے کے لیے استعمال کیا, یہ دولت جو ہے وہ اس نے اپنے نیک اعمال کے طور پر آگے نہیں بھیجی. یہاں پر کس چیز کی بات ہو رہی ہے, جو اس نے آگے بھیجا, یعنی نیک اعمال کے طور پر اس نے آگے بھیجا, یا آن دی ادر سائڈ برے اعمال کے طور پر اس نے آگے بھیجا, ٹھیک ہے. تو آگے بھیجنے کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی نیکی کری, جو کہ اس کے نام اعمال کے اندر بطور نیکی لکھ دی گئی, یہ آگے تک جائے گی, قیامت کے دن تک جائے گی, اور جو اس نے برے اعمال کیے, جو کہ اس کے نام اعمال کے اندر لکھ دیے گئے, اب یہ برے اعمال بھی اس کے آگے تک جائیں گے. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں دیکھے گا. ما قدمت یداہو, جو اس کے یعنی ہاتھوں نے آگے بھیجے. تو ہاتھوں سے یہاں پر مراد جو ہے وہ صرف ہاتھ نہیں ہے, بلکہ جس اس سے بھی اس نے گناہ کا کام کیا یا نیکی کا کام کیا, تو وہ سب کا سب جو ہے وہ نوٹ کر لیا گیا ہے. وَيَقُولُ الْكَافِرُ, اور کافر کہے گا, يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا, کہ کاش کہ میں مٹی بنا دیا جاتا. بچے آ گئے اسکول سے, دروازہ بند کرنے کی ضرورت پڑی. والد صاحب کی ہیئرنگ کا پرابلم ہے تو بیچاری چیخ چیخ کے بولنا پڑتا ہے تاکہ ان کو آواز آ جائے, اس وجہ سے کافی کچھ اور ہوگی. اچھا, تو یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. اب یہ تو ہماری ترجمہ اور خلاصہ تفسیر مکمل ہو گیا. معارف و مسائل بھی ہم آج شروع کر لیتے ہیں. کسی کو کوئی سوال ہے خلاصہ تفسیر کے بارے میں یا ترجمے کے بارے میں؟ تو معارف و مسائل شروع کر لیتے ہیں. اس میں فرماتے ہیں سب سے پہلے جو پہلی آیت ہے, اما یتساءلون, تو اس میں کہتے ہیں کہ لفظ اما یہ دو حرفوں سے مرکب ہے, دو حروف ہیں, یہ ایک ہے ان اور دوسرا ما, ٹھیک ہے, میم الف ما. تو یہ جو ما ہے یہ حرف ما استفہام کے لیے آتا ہے, یعنی یہ ما استفہامی ہے, سوال کے لیے جو استعمال کرتے ہیں, ٹو آسک اے کوشچن. اس ترکیب میں حرف ما میں سے الف ساقط کر دیا گیا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ جب ان کے ساتھ جوڑ کر کے ما کا لفظ لکھا جاتا ہے نا, تو ما کا الف جو ہے وہ عربی میں پھر نہیں لکھا جاتا, ٹھیک ہے. تو یہ بھی ویسے ہی مقام ہے کہ جس کے اندر ان کے ساتھ جوڑا گیا ہے, تو اس وجہ سے الف کو ساقط یعنی گرا دیا جاتا ہے, لیکن ہے یہ میم الف ما, ٹھیک ہے. تو معنی یہ ہوئے کہ یہ لوگ کس چیز میں باہمی سوال و جواب کر رہے ہیں, یتساءلون, ٹھیک ہے, آپس میں باہمی ایک دوسرے سے سوال کرنا. یتساءلون کا مطلب جو صرف والے جو پڑھ چکے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ جس باب سے ہے تو اس کا مطلب باہمی سوال جواب کرنا بنے گا. پھر خود ہی اس کا اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ عن النبا العظیم الذی ہم فیہ مختلفون. تو لفظ نبا کہ یہ ایک عظیم نبا کے بارے میں سوال کر رہے ہیں, تو لفظ نبا کے معنی خبر کے ہیں, مگر ہر خبر کو نبا نہیں کہتے, کیونکہ لفظ خبر جو ہے یہ بھی تو عربی زبان کا لفظ ہے نا, تو یہاں پر خبر کا لفظ کیوں نہیں استعمال کیا کہ عن الخبر العظیم, کیوں؟ اس لیے کہ خبر جو ہے نا وہ کسی بھی چھوٹی موٹی بات کو بھی خبر کہہ سکتے ہیں, جیسے کہ جملہ خبریہ, ٹھیک ہے, میں نے کھانا کھایا, تو اب یہ بھی ایک جملہ خبری ہے, تو آپ کا کھانا کھانا کون سی بڑی بات ہے بھائی, اس کو کوئی بڑی خبر تو نہیں کہہ سکتے نا, تو یہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی خبر کہتے ہیں عربی زبان میں. لیکن نبا جو ہے وہ میں نے کھانا کھایا, اس کو نبا نہیں کہیں گے, اس کو خبر کہیں گے, کیونکہ یہ انسگنیفیکنٹ بات ہے. تو پھر نبا کا لفظ جو ہے وہ انتہائی سگنیفیکنٹ چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہر خبر کو نبا نہیں کہتے, بلکہ جب کوئی عظیم الشان خبر ہو اس کو نبا کہا جاتا ہے. مراد اس نبا یعنی خبر عظیم الشان سے قیامت ہے, ٹھیک ہے. اب قیامت کی جو خبر ہے اس سے زیادہ عظیم الشان بات اور کون سی ہو سکتی ہے. تو معنی آیت کے یہ ہیں کہ یہ لوگ یعنی اہل مکہ, کیونکہ یہ جو سورت ہے یہ مکی سورت ہے, تو مکہ مکرمہ میں یہ نازل ہوئی, تو مکہ مکرمہ کے لوگ ہی یہاں پر مراد ہیں نا, کہ یہ لوگ اہل مکہ اس عظیم الشان خبر یعنی قیامت کے بارے میں بحث اور سوال جواب کر رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے. حامی تمہارا کیا خیال ہے, سوال جواب کا مطلب کیا کہ تمہارا کیا خیال ہے, یہ بھی تو ایک سوال ہی ہے نا, واٹ ڈو یو تھنک, واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے آن دس, ٹھیک ہے نا, تو یہ بھی تو ایک کوشچن نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ان میں سے کوئی جو ہے وہ عالم تھا اور وہ جو ہے وہ دوسروں کو پڑھا رہا تھا اور جو طالب علم تھے وہ عالم سے سوال کر رہے تھے, نہیں, یہ وہ والا سوال نہیں ہے, علم والا سوال نہیں ہے, بلکہ یہ صرف ایسے ہی جو ہے وہ ایک دوسرے کو یعنی گفتگو شنید کے لیے جو سوال کیے جاتے ہیں, جسٹ فار دی سیک آف کانورسیشن, تمہارا کیا خیال ہے, اس طرح کے سوال تھے یہ, کہ یہ آپس میں بحث اور سوال جواب کر رہے ہیں جس میں ان کے آپس میں اختلاف ہو رہا ہے,
ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے جب وہ پوچھے گا کہ ہاں بھی تمہارا کیا خیال ہے, تو آگے سے وہ جب اپنا خیال بیان کرے گا تو یہ کہے گا نہیں بھی میرا تو نہیں خیال کہ ایسا ہے, میں آپ سے ایگری نہیں کرتا. ٹھیک ہے, کیونکہ عالم اور طالب علم تو یہاں پر نہیں ہے نا, یہاں پر تو ایک جیسے لوگ ہیں, پیئرز ہیں, تو ظاہر پھر ان کے اندر آپس میں اختلاف ہوگا, کسی کا خیال کچھ ہوگا کسی کا خیال کچھ ہوگا. ٹھیک ہے, تو نبا کا جو لفظ ہے یہ بڑی خبروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مستقبل کی خبریں بتائیں, ٹھیک ہے, جیسے قیامت کی نشانیاں بتائیں یا جو بھی بعد میں پیش آنے والے حالات بتائیں نا, تو ان کے لیے بھی انباء الغیب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. انباء الغیب کہ غیب کی بڑی بڑی خبریں, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیوچر کی باتیں بتائیں تو یہ باتیں جو تھیں وہ انسگنیفیکنٹ باتیں نہیں تھیں, بلکہ بڑی اہم باتیں تھیں, کیونکہ ان سے ہمارے ایمان کا تعلق ہے, ہمارے اعمال کا تعلق ہے, ہماری آخرت کا تعلق ہے فیوچر کی باتوں سے جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائیں. اس لیے ان کے لیے بھی انباء الغیب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, قیامت کی نشانیاں وغیرہ. اچھا, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جب قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا تو کفار مکہ اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر اس کے متعلق رائے زنی اور چہم گوئیاں کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا, یعنی یہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ قرآن کی باتیں جو ان لوگوں نے سن لینا, اب اس کے بارے میں چپ, بالکل کوئی آپس میں ڈسکشن نہیں کرنی ہے, چپ رہنا ہے, آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو دوسری چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں, قرآن کے بارے میں بات نہیں کریں گے. نہیں, بلکہ جب بھی آپس میں بیٹھتے تھے اپنی مجلسوں میں, کافروں کی مجلسوں میں, تو یہ جو سن کر کے آئے ہوتے تھے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اور قرآن کے جو الفاظ سن کر آئے ہوتے تھے, یہ آپس میں ڈسکس کیا کرتے تھے ان چیزوں کو. ٹھیک ہے, قرآن میں قیامت کا ذکر اہمیت کے ساتھ آیا ہے اور ان کے نزدیک گویا یہ محال چیز تھی کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو بہت محال ہے, امپاسبل ہے, بہت مشکل ہے, اس لیے اس میں گفتگو بکثرت چلتی تھی. ٹھیک ہے, یعنی بہت زیادہ اس کے بارے میں پھر آپس میں بات چیت کیا کرتے تھے, کوئی تصدیق کرتا تھا اور کوئی انکار کرتا تھا. ٹھیک ہے, کوئی کہتا تھا کہ ہاں بھی میرا خیال ہے کہ جی یہ ہو سکتا ہے, اور دوسرا کہتا تھا کہ نہیں میرا خیال ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے اس سورت کے شروع میں ان کا یہ حال ذکر کر کے آگے قیامت کا واقع ہونا مذکور ہے. ٹھیک ہے, یعنی ان کفار کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما کر کے اس کے بعد پھر قیامت کی تفصیلات بیان کرتے ہیں کہ وہ واقع ہوگی, اور ان کے نزدیک جو اس میں واقع ہونے میں اشکال اور استبعاد تھا اس کا جواب دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, کہ بھئی یہ جو آپس میں ڈسکشنز کر کے کہتے تھے کہ نہیں یہ تو بڑا مشکل ہے قیامت کا قائم ہونا, اور یہ تو بہت ہی ایک دور کی بات لے کر کے آئے ہیں, یہ یعنی امپاسبل بات یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں کہ قیامت قائم ہوگی, سارے لوگ جو ہیں وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور حساب کتاب ہوگا, یہ تو بڑی دور کی لے کر آئے ہیں. ٹھیک ہے, استبعاد کا یہ مطلب ہے, بڑی دور کی لائے ہیں یہ. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ پھر اس کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں یہ کوئی مشکل نہیں ہے اور یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے, بلکہ یہ بہت قریب کی بات ہے. بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ یہ سوال جواب کوئی واقعی تحقیق کے لیے نہیں تھا, بلکہ محض استہزاء اور تمسخر کے لیے تھا. یعنی یہ جو آپس میں کوشچننگ ایک دوسرے سے کرتے تھے نا, ایک دوسرے سے خیال وغیرہ پوچھتے تھے, تو یہ نہیں کہ یہ سیریسلی انٹرسٹڈ ہوتے تھے قیامت کے بارے میں معلوم کرنے میں, سیریسلی انٹرسٹڈ ہوتے تھے, سیریس ہوتے تھے, نہیں یہ بالکل سیریس نہیں ہوتے تھے, بلکہ یہ ایک نان سیریس گفتگو ہوتی تھی. ٹھیک ہے, یہ استہزاء کے لیے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑانے کے لیے, تمسخر کرنے کے لیے اس طرح سے ایک دوسرے سے ڈسکشن کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, کہ جیسے چند لوگ بیٹھ کر کے نا کسی کا مذاق اڑائیں کہ وہاں بھی سنا ہے اس مسخرے کے بارے میں تم نے, کیسی کیسی باتیں کر رہا ہے آج کل, ہے نا, اس کو بھی جو ہے وہ بڑی دور کی سوجی ہے اور ایسی جو ہے نا آج کل اس نے بڑکیاں مارنی, ہم کہتے ہیں نا اردو میں بڑکیاں مارنی شروع کر دی ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اب یہ جو آپ اس کے بارے میں ڈسکشنز کر رہے ہیں تو یہ آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں نا اصل میں. ٹھیک ہے, کوئی سیریس کوئی تھوڑی آپ گفتگو کر رہے ہیں. تو ان لوگوں کی گفتگو جو ہے وہ ایسی ہوتی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ جو آپس میں یہ جو لکھا ہوا ہے نا انہوں نے, کوئی تصدیق کرتا تھا کوئی انکار کرتا تھا, تو بھئی تصدیق کے بارے میں تو آپ نے سنا ہے کہ تصدیق کرنا قیامت کا تو یہ تو ایمان لانا ہو گیا, تو کیا یہ لوگ قیامت پر ایمان لے آتے تھے تصدیق کر کے؟ یعنی ان میں سے کچھ لوگ جو تصدیق کرتے تھے کیا وہ ایمان والے ہو گئے؟ نہیں, اس لیے کہ یہ جو تصدیق کرتے تھے نا, یہ کیوں تصدیق کرتے تھے؟ کوئی آپ میں سے اگر بتائے, میں ہی بولا چلا جا رہا ہوں اتنی دیر سے, پانچ منٹ ہی رہ گئے ویسے تب. تو یہ جو تصدیق کرتے تھے یہ کیوں تصدیق کرتے تھے, دوسرے انکار کرتے تھے, اس کی وجہ کچھ سمجھ میں آتی ہے؟ یہ ایمان والی تصدیق نہیں ہوتی تھی تو پھر یہ کون سی والی تصدیق ہوتی تھی؟ اس تصدیق کا کیا مطلب ہوتا تھا؟ کہ ہم نبی کے ساتھ ہیں مگر ہوتے نہیں تھے دل سے. نہیں 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 نہیں, اگر ان میں سے کوئی ایسی بات بولتا نا تو دوسرا جو ہے نا اس کو اٹھا کے پیٹنا ہی شروع کر دیتے. پچھلی کتابوں میں اس کا ذکر تھا. نہیں, آپ لوگ جو ہے نا وہ زیادہ, ماشاءاللہ اچھی بات ہے ویسے کہ زیادہ مولوی بن گئی ہیں, ٹھیک ہے نا, تو آپ لوگ وہ پرانی باتیں بھول گئی ہیں. ٹھیک ہے, پرانی باتیں سے مراد کیا کہ جب سہیلیوں کی محفل میں بیٹھتے ہیں نا یا دوستوں کی مجلس میں جب بیٹھتے ہیں نا تو اب وہاں پر ہوتا ہے کہ بھائی کچھ بات کریں, ٹھیک ہے نا, کچھ گپے لگائیں, ٹھیک ہے, ذرا مزہ آئے ہمیں. تو اس گپ لگانے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی نا بات کی جائے, کوئی نہ کوئی اختلافی موضوع جو ہے نا وہ چھیڑا جائے, ٹھیک ہے, تاکہ بات سے بات نکلے. ٹھیک ہے, اور جو کوئی ایک بندہ کوئی بات کرے نا تو اگر سارے کے سارے اس کی بات سے اتفاق کریں نا, سارے کے سارے اگر اتفاق کرنا شروع ہو جائیں تو وہ بات زیادہ لمبی نہیں چلے گی بلکہ ادھر ہی ختم ہو جائے گی. ہاں بھائی آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہم سب آپ سے اتفاق کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اب بات ختم ہو گئی, اب آگے کیسے بات چلے گی, مزہ کیسے آئے گا, مجلس گرم کیسے ہوگی, رائٹ, مجلس میں طول کیسے پیدا ہوگا. تو طول پیدا کرنے کے لیے, مجلس کو انجوائے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی کوئی بات کہے اور دوسرا اس کی تصدیق کرے اور دوسرا کوئی اور اس کا انکار کرے, کوئی انکار کرے کوئی تصدیق کرے, کوئی انکار کرے کوئی تصدیق کرے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا یہ گپ لگانے کے کچھ وہ ہوتے ہیں, یعنی گر ہوتے ہیں, یہ ٹھیک ہے, گپ کو لمبا کرنے کے گر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو تصدیق کرتے تھے نا یہ اصل میں اس لیے تصدیق کرتے ہوتے تھے تاکہ ذرا گرما گرمی پیدا ہو, ذرا بات جو ہے وہ آگے بڑھے, ٹھیک ہے, اور ہمیں مزہ آئے. ٹھیک ہے, مزید اختلافات سامنے آئیں گے, مطلب مزید اختلافات بھی اس سے ظاہر ہے, یعنی بات سے بات نکلے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سے ایک آئیڈیاز پہ شیطان ہر ایک کے دل میں ڈالے گا اور بات آگے بڑھے گی. تو یہ تصدیق جو ہے وہ ایمان والی تصدیق نہیں ہوتی تھی بلکہ یہ صرف جو ہے نا مزے لینے کے لیے یہ تصدیق ہوتی تھی. تو اس وجہ سے یہ لوگ جو ہیں یہ کبھی بھی یعنی تصدیق کرنے کی وجہ سے مومن نہیں بن سکتے تھے. ٹھیک ہے, تو اب ہمارے لیے بھی اس کے اندر کیا ٹیک ہوم پوائنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ ہم بھی جب اپنی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں نا, جیسے کسی نے گھر کے اندر کھانا کیا ہوتا ہے تو اب سارے لوگ آ جاتے ہیں اس کھانے کو کھانے کے لیے, اور پھر وہاں پہ بیٹھ کر کے جو ہے نا وہ ایسے ہی کوئی بات کرتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی عورتوں کے اندر مختلف قسم کے موضوعات ہوتے ہیں, مردوں کے اندر جو ہے وہ سیاست کے موضوعات شروع ہو جاتے ہیں, کبھی جو ہے وہ پاکستانی ہوں تو وہ کرکٹ کے موضوعات شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں نا ان کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا. ٹھیک ہے, تبادلہ خیال کہتے ہیں نا ان کو, حالات حاضرہ کے اوپر تبادلہ خیال. تو یہ جو حالات حاضرہ پر تبادلہ خیال جو ہے نا, دیکھیں اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہ کافروں کی سنت ہے, حالات حاضرہ پر تبادلہ خیال, کیونکہ یہی تو یہ لوگ کر رہے تھے. اس وقت کے حالات حاضرہ کیا تھے کہ بھائی ایک آدمی ہمارے درمیان جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس نے جو ہے وہ ایک نئی بات کرنی شروع کر دی ہے, تو لیٹس ڈسکس اباؤٹ اٹ, لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. تو یہ ان کے حالات حاضرہ تھے, اور اس حالات حاضرہ کے اوپر تبادلہ خیال ہو رہا ہوتا تھا ان کی مجلس کے اندر. علم تو نہیں حاصل کرنا ان کا مقصد ہوتا تھا کہ کسی عالم سے پوچھیں کہ جی آپ ہمیں سمجھائیں کہ جی وہ جو بات کر رہے ہیں تو اس میں کیا حقیقت ہے, کیا اس کی یعنی کیا ہمیں ان کی بات ماننی چاہیے, کیا ہم ان کی بات نہیں ماننی چاہیے. ٹھیک ہے نا, آبجیکٹو ڈسکشن نہیں ہوتی تھی بلکہ یہ پیورلی سبجیکٹو یا جسٹ ٹو ہیو فن, میئر فن, اس کے لیے ڈسکشن ہو رہی ہوتی تھی. تو ہم بھی جب اپنے دعوتوں کے اندر بیٹھتے ہیں نا, ون ڈش پارٹیز ہوتی ہیں, یا عید کے اوپر گیدرنگز ہوتی ہیں تو اس کے اوپر بیٹھ کر کے جو ہم تبادلہ خیال کرنے شروع ہو جاتے ہیں نا, مرد جو ہیں وہ سیاست اور کرکٹ کے اوپر تبادلہ خیال کرتے ہیں اور عورتیں جو ہیں وہ کپڑوں کی میچنگ کے اوپر اور کسی دوسری عورت کے اوپر یا کسی اور اس قسم کی چیزوں کے اوپر جو تبادلہ خیال کرنا شروع ہو جاتے ہیں, تو یہ ایمان والوں کی سنت نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ کس کی سنت ہے؟ یہ کفار کی سنت ہے. اما یتساءلون سے یہ بات کھل کر کے سامنے آ جاتی ہے. آج جو فرقے بنے ہیں کیا اس کا یہ اس کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے؟ نہیں, فرقوں کا بالکل بھی وہ بالکل ڈفرینٹ معاملہ ہوتا ہے, کیونکہ فرقے جو ہے نا وہ آپس میں تبادلہ خیال سے نہیں بنتے ہیں. ٹھیک ہے, تبادلہ خیال سے جو ہے نا بیسیکلی آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہوتا ہے اور آپ خواہ مخواہ کے جو ہے نا وہ گناہ اپنے نام اعمال کے اندر لکھوا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وقت ضائع ہو رہا ہوتا ہے حالات حاضرہ اور ان باتوں کے اوپر تبادلہ خیال سے, اور دوسرا یہ کہ آپ اپنے نام اعمال کے اندر گناہ ایڈ کروا رہے ہوتے ہیں. فرقے نہیں بنتے اس سے. فرقے بننے کے لیے کیا چیز ضروری ہے کوئی بتائے گا؟ یہ جو ہم دعوتوں میں بیٹھ کے تبادلہ خیال کرتے ہیں نا, تو اس تبادلہ خیال کی شکل کیا ہوتی ہے کہ جتنے لوگ ہوتے ہیں نا وہ سارے ایک جیسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, سارے یعنی جاہل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, جہلا کی محفل ہوتی ہے یہ. ٹھیک ہے, ہاں فرقے بننے کے لیے, ماشاءاللہ بالکل صحیح جواب دیا آپ نے, فرقے بننے کے لیے علم ضروری ہوتا ہے, علم. ٹھیک ہے, تو فرقے کیسے بنتے ہیں کہ کوئی عالم ہوتا ہے, عالم, لیکن وہ شیطان کے راستے پر چل پڑا ہوتا ہے, شیطان کے راستے پر گمراہ ہو چکا ہوتا ہے. اب وہ عالم جو ہے نا وہ پھر لوگوں کو گمراہی کے راستے پر ڈالتا ہے. عالم جب عالم لوگوں کو گمراہی کے راستے پر ڈالتا ہے نا, تب جا کر کے فرقے بنتے ہیں. یہ جاہل فرقے نہیں بنا سکتے. فرقے بنانے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے, لیکن وہ عالم عالم سو ہوگا, عالم حق نہیں ہوگا, عالم سو ہوگا وہ. ٹھیک ہے, اچھا یہاں تک ہم نے پڑھ لیا, ٹائم تو ویسے مکمل ہو گیا. کسی کو کوئی سوال ہے؟ اچھا اگر میں جلدی سے بس یہ پیراگراف مکمل کر لوں تاکہ اگلی کلاس میں ہم اس کے آگے شروع کر لیں. تو فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسی یقینی چیز ہے, یعنی مراد یہ ہے کہ یہ سوال و جواب اور بحث و تحقیق سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے. یعنی قیامت جو ہے نا یہ ایسے نہیں تمہارے سمجھ میں آئے گی, وہ تو جب سامنے آئے گی اس وقت تمہیں اس کی حقیقت معلوم ہوگی. ٹھیک ہے, اور اس سے پہلے تمہیں قیامت کے بارے میں کیسے پتا چلے گا؟ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں بتا رہے ہیں نا وہی قیامت کی تفصیلات ہیں. ٹھیک ہے, تم اپنے یعنی مائنڈ کو استعمال کر کے, اپنے تھاٹ پروسیس کو استعمال کر کے قیامت کی تفصیلات نہیں معلوم کر سکتے. آپس میں ڈسکشن کر کے قیامت کی حقیقت نہیں معلوم کر سکتے. ٹھیک ہے, یا تو تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی باتوں پر اعتماد کر لو, یا یہ کہ اگر تمہیں اعتماد نہیں کرنا تو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے مر کے دیکھ لو. ٹھیک ہے, جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے, نہ مانے تو مر کے دیکھ. ٹھیک ہے نا, دوسرا راستہ کیا ہے بھائی, جس دن تم مرو گے تو تمہیں جنت بھی نظر آ جائے گی, دوزخ بھی نظر آ جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ جو بحث مباحثہ کرنے سے اور یعنی اس قسم کی جو تم حرکتیں کر رہے ہو نا, اس سے تمہیں جنت یہ قیامت سمجھ میں نہیں آنے والی ہے. اس کے دو ہی طریقے ہیں خالی. تو یہ ایک ایسی یقینی چیز ہے جس میں بحث و سوال اور انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. پھر فرمایا کہ اس کی حقیقت خود ان لوگوں پر عنقریب واضح ہو جائے گی, یعنی مرنے کے بعد ان لوگوں کو جو آپس میں یہ ڈسکشنز کر رہے ہیں نا, تو ان کو دوسرے عالم کی چیزوں کا انکشاف ہوگا. جیسے ہی جو ہے وہ موت کا وقت آتا ہے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ عالم برزخ سب سے پردہ اٹھا دیا جاتا ہے, تو وہ چیزیں منکشف ہو جاتی ہیں, نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں, اور وہاں کے ہولناک مناظر کو آنکھوں سے دیکھ لیں گے, اس وقت حقیقت ان پر کھل جائے گی. اسی وجہ سے اس وقت جو ہے نا پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ ایمان لانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اس وقت کا ایمان جو ہے وہ معتبر ہی نہیں ہوتا, کیونکہ وہ تو مشاہدہ ہو چکا. اب ایمان کیسا, ایمان مشاہدے کے ساتھ تھوڑی ہوتا ہے, ایمان تو اندیکھی چیز کے اوپر ہوتا ہے, خبر کی بنیاد پر ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت و صنعت کے چند مناظر کا ذکر فرمایا ہے, جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے یہ کوئی بعید نہیں کہ وہ اس سارے عالم کو ایک مرتبہ فنا کر کے دوبارہ پھر ویسا ہی پیدا کر دے. اس میں زمین اور اس کے پہاڑوں کی تخلیق, پھر انسان کی تخلیق مرد و عورت کے جوڑے کی صورت میں بیان فرمائی. ٹھیک ہے, یہ ہم ترجمے کے اندر پڑھ چکے ہیں. اس میں زمین اور اس کے پہاڑوں کی تخلیق، پھر انسان کی تخلیق مرد و عورت کے جوڑے کی صورت میں بیان فرمائی، پھر انسان کی راحت اور صحت اور کاروبار کے لیے سازگار حالات پیدا کرنے کا ذکر فرمایا. ٹھیک ہے، تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے جو آیات بیان فرمائی، یہ قیامت کے ممکن ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ بس یہ سب چیزیں جو میں نے اس دنیا کے اندر تمہارے لیے بنا لی ہے نا، تو بھائی قیامت کے لیے، قیامت کے دن ان سب چیزوں کو دوبارہ بنا دینا کون سا میرے لیے مشکل ہے. ٹھیک ہے، تو امکان قیامت کے اوپر پھر یہ آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ قیامت عین ممکن ہے، کوئی مشکل نہیں ہے قیامت. اس میں ایک ارشاد ہے، جعلنا نومکم سباتن، تو سبات سبت سے مشتق ہے یعنی ڈرائیوڈ ہے، جس کے معنی مونڈنے اور قطع کرنے کے ہیں. نیند کو حق تعالیٰ نے ایسی چیز بنایا ہے کہ وہ انسان کے تمام ہموم و غموم اور افکار کو قطع کر کے اس کے قلب کو، دماغ کو ایسی راحت دیتی ہے کہ دنیا کی کوئی راحت اس کا بدل نہیں ہو سکتی. اسی لیے سبات کا ترجمہ بعض حضرات نے راحت سے بھی کیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کا ترجمہ راحت ہوتا نہیں ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے قطع کر دینے والی چیز، قطع کر دینے والی، کاٹ دینے والی چیز. ٹھیک ہے، تو چونکہ یہ غم کو کاٹ دیتی ہے، غم کو یعنی اریز کر دیتی ہے، تو اس کے نتیجے میں جب غم اریز ہو جائے گا تو آٹومیٹیکلی راحت ول فالو. ٹھیک ہے، تو جیسے پہلے بھی ہم کسی موضوع پہ بات کر چکے ہیں کہ کبھی جو ہے نا وہ ترجمے کے لیے کوئی ایسا لفظ استعمال کر دیا جاتا ہے جو کہ ایکچولی اس لفظ کا ترجمہ نہیں ہوتا، لیکن اس لفظ کا کانسیکوینس ہوتا ہے، انجام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو انجام کو بطور ترجمے کے استعمال کر لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، تاکہ بات سمجھنا ایک عام آدمی کے لیے آسان ہو جائے. ظاہر ہے جو عالم ہوتا ہے تو وہ تو ایسے ترجمے کے اوپر اکتفا نہیں کرتا نا، وہ تو ڈکشنری دیکھے گا، وہ تو حروف اصلی کی تحقیق کرے گا اور سمجھ لے گا کہ اس لفظ کا اصل میں مطلب کیا ہے. لیکن جو ہمارے جیسے عوام الناس ہوتے ہیں، تو ہمیں پھر اس تحقیق میں جانے کی چونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا اور ہمیں اتنی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے نا ترجمہ یعنی ایگزیکٹ ترجمہ کرنے کی بجائے صرف اس کا انجام بیان کر دیتے ہیں بطور ترجمے. تو اس وجہ سے کچھ مفسرین نے سب کا جو لفظ ہے وہ راحت سے ایکسپلین کر دیا. ٹھیک ہے، یہاں پر ہم اپنی کلاس روکتے ہیں اور انشاءاللہ پھر نیند بہت بڑی نعمت ہے، اس کے بارے میں حضرت نے بڑی زبردست باتیں لکھی ہیں، تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے. اگر کوئی سوال ہے تو ریز ہینڈ کر کے بتا دیں، اور اگر نہیں ہے